بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابون رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. الله تعالى كي صفة الاستواء على العرش والعلو كتعلق سي هم بعد كان رهيته وقهجين تي إمام أبو عثمان الصابون رحمه الله كي اسجم ليبر إمام سافر ماته، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. بات أبي جاريه الجارية كحديث كتعلق سي سي مسلم كحديث من جسي آياه، جب الله تعالى كي پیار پیغمبر صلى الله عليه وسلم نے اس کم سن لڑکی سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس لڑکی نے کہا آسمان میں ہے، یعنی آسمان پر ہے. اور دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے پوچھا کہ میں کون ہوں، تو اس نے جواب میں کہا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو یہ مؤمنہ ہے. اسی کے تعلق سے امام عثمان الصابون رحمه الله یہ اگلے جملے بیان فرما رہے ہیں، فحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بإسلامها وإيمانها، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے تعلق سے یہ حکم جاری کیا کہ وہ مسلمان ہے اور مومنہ ہے، کہ اس کے اسلام اور ایمان کا فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. لما اقرت بأن ربها فی السماء، جب اس نے اقرار کیا کہ اس کا رب آسمان میں ہے، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية، اور اپنے رب کی معرفت علو اور فوقیت کی صفت سے اس لڑکی نے جان لی تھی. وإنما احتج الشافعي رحمه الله على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه وفوق سبع سمواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به. في الإمام أبو عثمان الصابون رحمه الله فرماته وإنما احتج الشافعي رحمه الله على المخالفين، إمام الشافعي رحمه الله نے اپنے مخالفین پر اسی روایت سے حجت قائم کی ہے، اسے دلیل پکڑی ہے. فی قولهم بجواز اعتاق رقبۃ الکافرہ، جو مخالفین یہ سمجھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ کافر گردن آزاد کرنا جائز ہے کفارات میں، کسی گناہ کا کفارہ جس میں گردن آزاد کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے اور جمہور کا بھی یہی موقف ہے جیسے کہ آگے بیان ہوگا، کہ یہ گردن جو آزاد کی جا رہی ہے یا گردن آزاد کرنی ہے، اس گناہ خصوصی گناہ کے کفارے کے تعلق سے مومن ہونی چاہیے، چاہے غلام ہو یا لونڈی ہو، تو اہل ایمان میں سے ہونا چاہیے. وہ یہی دلیل پکڑی ہے. جو مخالفین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی گردن ہو، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، گردن آزاد کرنی ہے. تو امام ابو عثمان الصابون رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کہ اس منہج یا اس قول کو اس اعتاق الرقبہ کے تعلق سے کہ مومن ہونی چاہیے، اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ حجت قائم کی مخالفین پر اور یہ دلیل پکڑی اسی حدیث سے کہ گردن مومن ہونی چاہیے، بہذا الخبر، اسی خبر، اسی حدیث کی وجہ سے. لاعتقاده أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه وفوق سبع سماوات على عرشه. يقول يا عقيدة ركته إمام الشافعي رحمه الله يا الله تعالى جو هي تمام مخلوقات کے اوپر ہیں, ساتوں آسمانوں سے اوپر ہیں اور عرش پر ہیں, كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة, جیسا کہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا, مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کی یہ عقیدہ ہے. سلفهم وخلفهم, ان کے سلف اور ان کے خلف, یعنی ہر زمانے میں سلف صالحین سے لے کے امام صاحب کے زمانے تک اور دور حاضر تک اور تا قیامت رہے یہ عقیدہ رہے گا کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے. اذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به, کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں روایت کرتے جس کو وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے, جو روایت جس حدیث کو روایت کرتے تھے اور صحیح سمجھتے تھے, جس خبر کو صحیح سمجھتے تھے تو لازمی اس پر عمل بھی کرتے تھے. شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں امام ابو عثمان الصبر رحمہ اللہ کے اس جملے کے تعلق سے, فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. فرماتے ہیں لأنها على الفطرة, شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ لڑکی جو ہے وہ فطرت پر تھی. الطفل تسأله أين الله يقول في السماء, یہاں تک یعنی اگر بچے سے یہ سوال کرتے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو بچہ بھی یہی کہتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. یہاں تک کہ بعض جو جانور ہیں جیسے کہ بکری ہے, جب بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ بھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے. یہاں تک کہ جو جانور ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اپنی فطرت سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. اور ابن القیم رحمہ اللہ نے کئی قصے بیان کیے ہیں جن میں جانور کے تعلق سے قصے بیان کیے ہیں جن میں یہ دلالت موجود ہے کہ جانور بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. تمام مخلوقات جو ہیں ان کی فطرت میں ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, یہ فطرت تمام مخلوقات کی, فرشتے, انسان, جن, انس, جانور, یہ تمام مخلوقات ان کی فطرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. اور اس کے سوا کوئی عقل سلیم مان ہی نہیں سکتا, اس عقیدے کے سوا جو صحیح عقل ہے وہ مان ہی نہیں سکتی. اور جس کی طرف معطلہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکاری ہیں جہمیہ وغیرہ میں سے, جو یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یا یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں نہ بائیں ہیں, عقل سلیم اس کا انکار کرتا ہے. کوئی بھی عقل سلیم اس کو مان نہیں سکتی, نہ ہی فطرت جو ہے اس بدعقیدگی کو مان سکتی ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان کی گمراہی کی وجہ سے وہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں تنقص ہے اور گستاخی ہے, تو وہ دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کرتے ہیں, یا تو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معدوم ہے کہ موجود ہی نہیں ہے, کیونکہ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں. اور یہ منہج جو ہے کمیونزم, جو کمیونسٹوں کا یہی منہج ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے. جو شیوعی ہیں ان کے یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے, تعالی اللہ عن ذلك علوا کبیرا. اور پھر امام شافعی کے تعلق سے جو امام ابو عثمان الصبر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے, وانما احتج شافعی رحمہ اللہ علی المخالفین فی قولهم بجواز اعتاق الرقبۃ الکافرۃ فی الکفارۃ بهذا الخبر لاعتقاده ان اللہ سبحانہ فوق خلقه وفوق سبع سمواته علی عرشه كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ جو ہیں تأکید کر رہے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں کتاب اور سنت سے متمسک کی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی ایسا نص قرآن مجید میں یا سنت میں سے رد نہیں کرتے تھے، چاہے وہ عقیدے کے باب سے تعلق رکھتا ہو یا فروع میں یا کسی بھی معاملے میں شریعت کے. جب کوئی بھی نص ان کے پاس پہنچتا تھا قرآن مجید میں سے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے، تو لازمی اس پر عمل کرتے تھے اور لازمی اس کی تصدیق بھی کرتے تھے، اور اس منہج سے کبھی ہٹتے نہیں تھے، اور شدید انکار کرتے تھے ان لوگوں پر یا اس شخص پر جو ان سے یہ سوال کرتے کہ کیا آپ اس حدیث عمل بھی کرتے ہیں جیسا کہ آگے بیان ہوگا. یعنی امام شافعی رحمہ اللہ سے اگر یہ سوال کوئی کرتا، آپ یہ حدیث جو روایت کر رہے ہیں کیا اس پر آپ عمل بھی کرتے ہیں، اس سوال پر شدید غصہ کرتے تھے. جیسے آگے بیان ہوگا کہ آپ حیران ہوگا کہ کس نے سختی سے ایسے شخص کا رد کیا. یعنی یہ سوال بندہ کیسے ہے، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر آپ اسے پوچھتے ہو کہ آپ اس پہ عمل بھی کرتے ہو کہ نہیں. یعنی اس زمانے میں سلف کو دیکھے تصور نہیں کرتے تھے. آج جب حدیث بیان کریں کسی کے سامنے کہ یار میرے امام کا قول تو یہ نہیں ہے، میرے امام تو یہ بات نہیں مانتا. امام شافعی خود امام ہے، ان کے نام پہ ایک پورا مذہب موجود ہے الشافعی جو ہیں، جس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی کئی مرتبہ ان سے یہ ثابت ہے کیا فرماتے تھے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی حدیث ہے. امام شافعی بھی سے یہ جملہ ثابت ہے، اور اس سے اور جملے بھی دیکھیں گے آج کے درس میں انشاءاللہ کہ کس طریقے سے جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی ان کا دین ہے، وہی ان کا مذہب ہے، اسی پہ عمل کرتے ہیں. اگر کوئی سوال بھی کر لے کہ کیا اس پہ آپ کرتے ہیں کہ نہیں، شدید غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو دھتکار دیتے تھے کہ آپ نے سوال کیا کیسے ہے. جیسے آگے دیکھیں کہ کتنی خوبصورت الفاظ ہے کہ آپ کیوں سمجھتے ہو کہ میں کسی چرچ میں بیٹھا ہوں یا کسی مندر میں بیٹھا ہوں یا کسی کافر کی عبادت گاہ میں بیٹھا ہوں، مسلمان کی مسجد میں بیٹھا ہوں اور حدیث تمہیں سنا رہا ہوں، پھر بھی یہ سوال کرتے ہو، تمہیں ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے کہ میں عمل نہیں کرتا ہوں. سبحان اللہ. پھر امام عثمان الصامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد اخبرنا الحاکم ابو عبد اللہ رحمہ اللہ، پھر امام حاکم سے روایت کرتے ہیں، قال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فعلموا أن عقلي قد ذهب. فرماتے ہیں امام الشافعي رحمه الله کو میں نے سنا ہے، ربيع بن سليمان کہتے ہیں امام، اذا رايتموني اقول قولا وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، اگر تم یہ دیکھو کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ مثلا سے صحیح ثابت ہوئی ہے اور میں اس کے خلاف کچھ کہوں، فعلموا ان عقلي قد ذهب، تو یہ جان لو کہ میرا عقل چلا گیا ہے، بے عقل یعنی میں پاگل ہوں. سبحان اللہ. صحیح حدیث ہیں، عمل نہیں کرتے، پتہ بھی ہے صحیح ہے، تو پھر کوئی عقل مند شخص ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. اور ہم سب خود گواہی دے رہے ہیں، اگر کوئی بھی یہ دیکھے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کے مخالف ہو، تو حدیث پر طعن کبھی نہ کرنا، یہ سمجھ لے کہ میری عقل ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں امام ابو عثمان الصبری رحمہ اللہ قال الحاکم رحمہ اللہ، حاکم فرماتے ہیں سمعت ابو الولید غیر مرت یقول، کہ میں نے ابو الولید کو کئی مرتبہ میں نے سنا، غیر مر یعنی ایک مرتبہ سے زیادہ کئی مرتبہ سنا، یقول حدثت عن الزعفرانی، زعفرانی سے کہا گیا ان الشافعی رحمہ اللہ روى یوما حدیثا، کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک حدیث روایت کی ہے. فقال السائل، تو کسی سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا، یا ابا عبد اللہ، اے ابا عبد اللہ کون ہے؟ ابا عبد اللہ امام شافعی کا لقب ہے. قال یا ابا عبد اللہ، یہ کنیت امام شافعی رحمہ اللہ کی، ابو عبد اللہ. قال یا ابا عبد اللہ تقول به، کہ آپ بھی اس حدیث کو مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تقولوا به. قال، اب ذرا جواب سنیں امام شافعی رحمہ اللہ کا. قال ترانی فی بیعت او کنیست، کیا آپ مجھے کسی یہودی کی عبادت گاہ میں یا کسی کرسچن کی عبادت گاہ میں دیکھتے ہو؟ ترا علی زی الکفار، کیا میرے اوپر تم کافروں کا لباس دیکھ رہے ہو؟ ہوا ذا ترانی فی مسجد المسلمین، آپ دیکھ رہے کہ مسلمان مسجد میں بیٹھا ہوں، علی زی المسلمین، اور میرے اوپر مسلمانوں کے کپڑے ہیں میں نے پہنے ہوئے ہیں، مستقبل قبلتا ہوں، ان کے قبل کی طرف میں نے رخ کیا ہوا ہے، اروی حدیث عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لا اقول به، کیا میں کوئی ایسے ہو سکتا ہے کیا میں کوئی حدیث روایت کروں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسے مانوں نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ سبحان اللہ، یعنی یہ بات ممکن نہیں ہے. شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، مصنف رحمہ اللہ یہاں پہ امام شافعی کا موقف بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے اور حدیث کے تعلق سے، کہ وہ ان کا احترام کرتے ہیں، چاہے عقیدے میں ہو یا حلال اور حرام میں ہو، چاہے اخلاق میں ہو یا سیاست میں ہو یا کسی بھی معاملے ہو شریعت کے معاملات میں سے، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے ان کے ہاں تو پھر اس سے آگے نہیں دیکھتے تھے، اور ان کے نزدیک اور نہ ہی ان کے علاوہ، یعنی جو سلف صالحین ہیں ان کے نزدیک، وہ کبھی اس کے اس صحیح حدیث یا صحیح سنت کے خلاف جان بوجھ کر عمدن چھوڑتے نہیں تھے اور اس کے خلاف کوئی بات کرتے نہیں تھے. اور امام شافعی رحمہ اللہ ایک اصل کی تقریر کر رہے ہیں جس پر کتاب اور سنت ہے اور اجماع ہے اہل سنت و جماعت کے علماء کا. یہ بڑا خوبصورت اصول ہے، دیکھیں کون سا اصول ہے، کہ ہم مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں جو کچھ ثابت ہوا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، چاہے صحیح حدیث ہو یا حسن حدیث ہو. حدیث صحیح اور حسن دونوں صحیح ہوتی ہیں، حدیث صحیح ہو یا حسن ہو دونوں صحیح ہیں، اور ایسی حدیث جو صحیح ثابت ہو جائے چاہے صحیح درجے کو حسن درجے کی ہو، اس حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں. جب کوئی بھی حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے شریعت کے کسی بھی معاملے کے تعلق سے، تو ہمارے سوا تو ہمارے سامنے اس کو ماننے کے بغیر، تسلیم کرنے بغیر کوئی راستہ باقی نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے، یہ 65، اسے انڈر لائن کریں، اسے یاد کرنا ہے، اسے یاد کر لیں، بڑی عظیم آیت ہے، بڑا بہت عظیم پیغامات ہیں اس ایک آیت میں. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ عظیم اصل ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں اس آیت کریمہ میں، فلا وربک، یہ جو نفی ہوتی ہے نا یہ تأکید کے لیے ہوتی ہے، یہ قسم کی نفی کے لیے نہیں ہے. جیسے کہ لا اقسم بیوم القیامہ، کیا مطلب قسم نہیں ہے، قسم ہے، تأکید کے ساتھ قسم ہے. یہاں فرماتے فلا وربک، قسم کی تأکید ہے، تیرے رب کی قسم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. خود دیکھیں الفاظ دیکھیں، لا یؤمنون، نفی ہے ایمان کی، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. کون؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ تمہیں فیصل نہ بنا دیں، حاکم نہ بنا دیں ان کے بیچ میں جو جھگڑا ہوا ہے. جھگڑا ہو گیا دو مسلمانوں کے بیچ میں کسی مسئلے میں، اور فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ کرتے ہیں، وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث، صحیح حدیث فیصلے کے لیے کافی ہے. ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت، تو فیصلوں کو فوراً قبول کر لینا ہے. کیسا قبول کرنا، اس کی تفصیل بھی ہے، کہ اپنے نفس میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ سنا دیا اور یہ فیصلہ آ گیا ہے ہمارے سامنے، تو اسے فوراً تسلیم کر لیں اگرچہ ہماری خواہش کے مخالف ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننا فرض ہے. اگر نفس میں کوئی تنگی ہے تو اسے فوراً دور کر لینی چاہیے، ورنہ ایمان کی نفی ہو رہی ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس فیصلے کو منعن سے تسلیم کرنا ہے. ثم لا یجدو حرجا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما. مفعول مطلق ہے. تسلیم کیسے کرنا؟ جیسے کہ تسلیم کرنا کا حق ہے، اس منعن سے قبول کرنا ہے انشراح الصدر کے ساتھ، کشادہ سینے کے ساتھ. کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. تنگی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر دل میں ایمان ہو، صحیح ایمان ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جائے تو دل کشادہ ہونا چاہیے کہ تنگ ہونا چاہیے؟ سینہ کیسا ہونا چاہیے؟ کشادہ ہوتا ہے نا. اہل ایمان تو خوش ہوتے ہیں نا. جس میں کوئی تنگی ہے تو ایمان کی نفی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کی تفصیل ہے. کمال کی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر مکمل انکار ہے حدیث کا تو حدیث کے منکر مکرین حدیث کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ اگر بغیر کسی وجہ کے عمدن جو انکار کرتے ہیں جبکہ جانتے کہ یہ صحیح حدیث ہے لیکن انکار کرتے ہیں تو بڑے خطرے میں ہیں. بعض علماء نے مکمل انکار ایمان کی نفی کی ہے کہ صحیح نہیں ہے ان کا ایمان، ایمان ہے ہی نہیں. اور بعض علماء نے کہا کہ نفی و کمال ہے، کہ کم ایمان کی علامت ہے. کیونکہ بعض آپ دیکھتے جب ہم کوئی گناہ فرمانی کرتے حدیث کے خلاف تو کافر ہو جاتے ہیں کیا؟ تو کفر تو ہر صورت میں نہیں ہے. اچھا، شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ عظیم اصل ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے اس آیت کریمہ میں کہ کوئی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ بنا لے، اور اس پر راضی نہ ہو جائے، اور اس کا سینہ کشادہ نہ ہو جائے کہ کوئی حرج بھی باقی محسوس نہ کرے. اور اگر آپ نے فیصلہ تو مان لیا ہے لیکن آپ کے نفس میں کوئی حرج باقی ہے، کوئی تنگی باقی ہے، تو مومن نہیں ہو. یہ لازمی ہے اس حرج کی نفی کے لیے، کہ لازمی ہے کہ اس حرج کی نفی کی جائے، اسے ختم کیا جائے، اور مکمل استسلام اور انقیاد کیا جائے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، یہ معاملہ جو ہے بہت ہی مسلمانوں کے یہاں کھو چکا ہے، کھویا ہوا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمن کو ان پر مسلط کر دیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حق ادا نہیں کرتے اور اسے یعنی ہلکا لیتے ہیں. جو بھی عقیدہ سنت میں موجود ہے وہ عقیدہ نہیں اپناتے، اگرچہ صحیح طرق سے ثابت ہو جائے تو وہ کوئی نہ کوئی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، کوئی بہانہ بنا کر وہ بھاگ جاتے ہیں الی آخری ہی. یعنی مثال دے رہے ہیں شیخ صاحب، فرماتے ہیں جیسا کہ اخبار الاحاد ہے، خبر الاحاد، ان کے نزدیک خصوصی طور پر اسماء و صفات کے باب میں اور عقائد میں ان کا کوئی قیمت نہیں، کوئی وزن نہیں ہے. ان اخبار الاحاد جو صحیح احادیث ہیں، کیونکہ خبر احاد کہتے ہیں، جبکہ خبر احاد جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے، یہ اپنے وسوسوں کو جن کو عقلیات سمجھتے ہیں آگے کر دیتے ہیں ان نصوص کے، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے تفید الظن، ظن کا فائدہ دیتی ہیں، ظن کا، یقین کا فائدہ نہیں دیتی، لا تفید الیقین. کیونکہ ایک اور بھی ایک مسئلہ لوگوں نے نکالا ہے کہ ایک ہوتا ظن، ایک ہوتا ہے یقین، غلبت الظن یقین. آپ جانتے ہیں علم کے درجات کون سے ہیں؟ جہل مرکب سے شروع کر اوپر تک جائے، جہل مرکب ہے، جہل بسیط ہے، پھر
شک
ہے، پھر وہم ہے، پھر ظن ہے، پھر ہے علم ہے، پھر علم کے تین ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. یہ تو لغت کے اعتبار سے اور جو اصطلاح علماء کے اعتبار سے یہ ترتیب ہے علم کی کہ جہل مرکب سماع میں شروع ہو جاتا ہے اور حق الیقین تک جو سب سے بلند درجہ ہے علم کا. تو یہ اپنے چور راستے اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں. کہ خبر احاد جو ہے نا کہ اگر صحیح بھی ثابت ہے تو لا یفید الیقین, اور عقائد کے معاملے یقین پر قائم ہوتے ہیں, شک پر قائم نہیں ہوتے اور ظن پر بھی نہیں ہوتے. یہ کسی نے کہا ہے کہ جو صحیح خبر ثابت ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ خبر جو ہے وہ یقینی نہیں ہے. کس نے کہا ہے؟ اسی فض عقل نے کہا ہے نا, عقل سے نکالا ہوا نا یہ سارا مال جو آپ سن رہے ہیں نا, یہ غلاظت, یہ گندگی, یہ انہیں کے عقل سے, انہیں کے دل سے نکل رہا ہے. سبحان اللہ. ورنہ امت سے تو یہ ثابت ہے کہ اگر صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو میرا وہی مذہب ہے, میرا وہی دین ہے. یہی تو امام شافعی سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ثابت کرتے کہ صحیح حدیث ثابت ہو جائے, اور میں اگر نہ مانوں تو یہ سمجھو میرے عقل ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ یقین علم کا فائدہ نہیں دیتی, ظن کا فائدہ دیتی ہے. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اپنے وسوسوں کو جو کہ اپنے عقلیات سمجھتے ہیں یہ آگے کر دیتے ہیں نصوص, ان نصوص کی جس کو خبر احاد کہتے ہیں, اور کیونکہ ان کے نزدیک یہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں, یقین کا فائدہ نہیں دیتی, اور ان کی یہ فاسد اور ناکارہ جو گمراہ عقلیں ہیں وہی یقین کا فائدہ دیتی ہیں. تو یہی ہوتا ہے نا, اگر خبر احاد یقین کا فائدہ نہیں دیتی, ظن کا فائدہ دیتی ہے, اور ظن عقیدے میں تو چلتا نہیں, یقینی معاملہ ہونا چاہیے. تو مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں کے جو عقلیں ہیں تو فید الیقین کے نہیں, اب ان کے عقلیں جو ہیں جو عقل میں سوچ رہے, عقل میں کہہ رہے ہیں, اور اس خبر کو نہ ماننا اپنے اس فاسد نکارہ گمراہ عقل کی وجہ سے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی جو عقل کہہ رہی وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے. نعوذ باللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ شیطانی عقلیں نے ان کو ہلاک کیا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے مخالفت کی ہے قرآن اور سنت کی, اور صرف سنت کی نہیں بلکہ قرآن سنت کی مخالفت کی ان لوگوں نے اپنے ان فاسد اور شیطانی عقلوں کی وجہ سے. خبر اخبار احاد جو ان کے نزدیک جو ہے وہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں, یعنی یقین نہیں ہوتی, جبکہ بعض احادیث یعنی متواتر بھی ہوتی ہیں عقیدے میں, تب بھی یہ کہتے کہ احاد ہیں. وہ بہت ساری احادیث جو ہیں جو صحیح ثابت ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تائید ہوتی ہے ان احادیث میں, قرآن مجید کی, اور قرآن مجید میں ایسے دلائل موجود ہیں جو اس صحیح حدیث کی جو متواتر نہیں ہے, جو احاد حدیث ہے اس کی بھی تائید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید جو ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ظن کا فائدہ دیتی یقین کا نہیں دیتی, اور اگر معاملہ ان پر تنگ کر دیا جائے اور یہ نصوص سامنے رکھ دیے جائیں قرآن و سنت کے, جہاں تک کہ جو قرآن مجید کی جو متواتر نصوص ہیں اور سنت کی متواتر نصوص جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ظنی دلالت کا فائدہ دیتی ہیں یقینی نہیں ہیں. یعنی شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں اگر خبر احاد جو صحیح ثابت ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ تفید الظن لا تفید الیقین, اس لیے ہم نہیں مانتے. اچھا, اب ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے, اور یہ حدیث جاری کہہ دی ہم نے بیان کر دی ہے. اچھا, کہتے ہیں حدیث جو ہے کیا ہے, کیوں نہیں مانتے اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ؟ کیونکہ خبر کیا ہے؟ احاد ہے نا, احاد ہے, تو اس لیے تفید الظن ولا تفید الیقین نہیں مانتے. اچھا, قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں علو کے تعلق سے, جو ہزار سے بھی زیادہ ہیں, ان کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ وہ تمام آیات اس حدیث کی مخالف ہیں یا تائید کرنے والی ہیں؟ تائید کرنے والی ہیں. اب پھر کیا کہتے؟ وہ کہتے ہیں پھر بھی یہ آیات بھی لا تفید الیقین,
انکار.
دیکھیں سبحان اللہ, یہ بھی اسی حدیث کے پہ ہم تولیں گے. حدیث میں یہ پیغام ہے, آیات میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مخالف ہے, کیونکہ علو کی صفت سے تشبیہ لازم آتی ہے مخلوقات سے, کیونکہ جہت لازمی آتی ہے, جسم لازم آتی ہے, جیسے کیونکہ فاسد عقلیں کی فیکٹری میں یہ باتیں چلتی ہیں, وہ پھر یہ زہر اگلتے ہیں اپنا. اور خباثت غلاظت نکالتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس سے تشبیہ لازم آتی ہے, اس لیے اس میں یقینی فائدہ نہیں ہے, ظن ہے. تو حدیث میں بھی ظن ہے, قرآن میں بھی ظن ہو گیا, تو یقین کہاں پہ ہے؟ ان کی فاسد عقلوں میں ہے, اور کہیں بھی نعوذ باللہ. پھر شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں, امام شافعی رحمہ اللہ نے ان جو فاسد مناہج ہیں, جن کے بارے میں بڑی پیاری بات, اسے بھی نوٹ کریں, انڈر لائن کریں. امام شافعی سے یہ بات بھی صحیح ثابت ہے, اور اس اثر کو امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ میں بیان کیا ہے. فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ, فرماتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں ان فاسد مناہج والوں کے تعلق سے حکمی فی اہل الکلام, میرا فیصلہ یہ ہے اہل کلام کے تعلق سے, ان یضربوا بالجرید والنعال, کہ ان کو جوتوں سے اور کھجوروں کے جو تن ہیں ان سے مارا جائے, ویطاف بهم فی القبائل والعشائر, اور ان کو گھمایا جائے عشائر میں, بازاروں میں اور قبیلوں میں, ویقال, اور یہ کہا جائے, هذا جزاء من ترک کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم واخذ بالکلام, یہ اس کی سزا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا ہے اور علم الکلام کو اپنایا ہے. کیا سزا ملنی چاہیے؟ جوتے مارے جائیں. اور سرعام جوتے مارے جائیں, بلکہ ان کو وہی نہ, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ان کو گھمایا بھی جائے, سرعام بتایا جائے کہ یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے. سبحان اللہ, وہ یہ کہتے کہ تفید الظن لا تفید الیقین, یعنی اگر امام شافعی رحمہ اللہ یہ سن لیتے ان کی بات تو کیا سزا دیتے ان کو؟ یہی, یہ جوتوں کے حقدار ہیں. سبحان اللہ, تو یہی امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ قول جو ہے عقیدہ طحاویہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اور کئی اور جگہ پہ بھی موجود ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات, ایسی کلام جس میں ہلاکت ہو اور گمراہی ہو, اور جس کلام کی اساس جو ہے وہ فلسفے پر قائم ہو, جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے بیان کیے ہیں, مجوس میں سے اور یونانیوں میں سے وغیرہ میں سے, جو بات ان کی بنیاد پر, تو پھر یہی سزا ملنی چاہیے. کیونکہ بات کہاں سے آئی ہے؟ خبر الیقین, خبر الاحاد ہے, یقین نہیں ہے, ظنی ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, یہ فلسفے کی بات ہے, اور فلسفہ جو ہے وہ مجوس اور یونانیوں سے آیا ہے. اہل اسلام میں کہاں فلسفہ ہے؟ مجھے بتائیں, کیا صحابہ نے کبھی کسی فلسفے کی بات کی ہے؟ الرحمن علی العرش استوى, کسی صحابی آ کے یہ عرض کی ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عرش پر تو مستوی کیسا مستوی ہے؟ کیسے کا سوال یہ فلسفہ ہے, کیوں, کیسے, کب, یہ تمام سوالات جو ہیں اس سے انسان کی عقل اور اس کی سمجھ اور اس کا منہج سامنے آ جاتا ہے کہ یہ بندہ ہے کیا, یہ چاہتا کیا ہے. اب صحابہ کے دل دیکھے کتنے صاف اور پاک تھے, اسماء صفات کے باب میں کوئی مجھے ایک آیت دکھا دے, ایک حدیث دکھا دے جس میں صحابہ نے کبھی یہ سوال کیا ہو, جبکہ صحابہ سے کئی اور سوالات, یعنی عام سی باتیں بھی ثابت ہیں کہ بعض صحابہ کو سمجھ نہیں آئی, جیسا کہ رمضان میں رات کو کھانے پینے کے تعلق سے کہ کب تک کھانا پینا ہے, جب تک سفید دھاری کالی دھاری سے الگ نہ ہو جائے, تو ایک صحابی نے کیا کیا, کھاتے پیتے رہے یہاں تک کہ اور ایک اور تکیے کے نیچے جو ہے دو دھارے رکھ دی, دو دھاگے, ایک سفید اور ایک کالا, اور اٹھ اٹھ کے رات کو دیکھتے تھے کبھی کب پتہ چلتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے کہ نہیں, تاکہ میں اپنا روزہ بند کروں اور سحری کر لوں. وہ صبح ہوتے ہی جا کے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار رسول خدمت حاضر ہوتے ہیں, فرماتے ہیں میں نے اس طریقے سے کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارا تو سرانہ جو ہے نا اتنی بڑا ہے جو مشرق مغرب تک پہنچ گیا ہے. اس سے مطلب یہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے, مطلب یہ ہے کہ جب سفید دھاری کالی دھاری سے, یعنی آپ افق میں دیکھیں آسمان کی طرف جہاں پہ سورج نکلتا ہے, تو آپ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سفید دھاری, یعنی سورج ابھی نکلنے والا ہے, اور جو جسے کہتے ہیں الصبح الصادق, صادق صبح جو ہے آپ مشرق کی طرف دیکھتے ہیں جس میں فجر کی اذان کا وقت شروع ہوتا ہے. ہمیں تو اذان سے پتہ چلتا ہے نا, تو مؤذن کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہاں پر ریڈیو لگاتے ہیں, مکہ میں اذان ختم ہوتی پھر یہاں پہ اذان دیتے ہیں. ورنہ جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اب تو آسانی ہو گئی الحمدللہ, جب یہ ریڈیو نہیں تھے یا طریقے نہیں تھے تو مشرق کی طرف دیکھتے تھے چھت پہ کھڑے ہو کر, مسجد کی چھت پہ. ڈیلی روزانہ دیکھیں آپ, اوپر چڑھنا ہے مسجد کی چھت پہ, افق کی طرف دیکھنا, مشرق کی طرف دیکھنا ہے, تو سب اندھیرا ہوتا ہے, کالا ہوتا ہے. پھر دیکھ تھوڑی دیر کے بعد اب ایک سفید سی دھاری اوپر, کالے کے اوپر سفید دھاری نظر آ رہی ہے, اب فجر کا وقت ہو گیا. اسے کہتے ہیں الخیط الابیض والخیط الاسود من الفجر. سبحان اللہ. لیکن اس صحابی نے یا کسی اور صحابی نے یہ کبھی نہیں پوچھا اللہ عرش پہ مستوی کیسے مستوی ہوا, اللہ کے دو ہاتھ ہیں تو کیسے ہاتھ ہیں, ہاتھ تو مخلوقات کے ہیں کہ کیسے مان لیں ہم؟ یہ اللہ کرو سا ہمیں سمجھائے تو اسے, ہمیں عقل نہیں مان رہی, کیسے ممکن ہے؟ ہاتھ تو مخلوقات کے ہوتے ہیں, ہم کیسے مانیں؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ, چہرہ تو مخلوقات کا ہوتے, تشبیہ لازم نہیں آتی اس میں کیا؟ کسی سے بھی یہ سوال ہے؟ اچھا کسی تابعی نے صحابی سے پوچھا یہ سوال؟ اتباع التابعین میں سے کسی تابعی سے پوچھا ہے؟ سبحان اللہ. سلف صالحین میں سے کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا. لیکن جب یہ فلاسفہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اسلام قبول کے کچھ لوگوں نے, کچھ لوگ اس نے دیکھو, پھر ان سے بحث مباحثے کیے, معتزلہ آئے, عقل کو آگے کرنے والے جہمی وغیرہ, اور بعد میں پھر کلاوی, ماتوریدی, اشاعرہ وغیرہ سارے, تو یہ اسی راستے پہ چل رہے ہیں. اسی لیے کہ اہل الکلام جو کلام باتیں بنانا جانتے, باتوں سے باتیں نکالنا جانتے ہیں بس, اور اتنی زیادہ باتیں کرتے ہیں. اہل الکلام کہتے ہیں کہ نصوص جو ہیں جو صحیح ثابت ہیں ان کو کہتے ہیں ظنی دلالت ہے, یقینی دلالت ہے نہیں. سبحان اللہ, یعنی اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ برا شیخ صاحب فرماتے ہیں, اب نصیحت دیکھیں شیخ صاحب کی, بڑی پیاری نصیحت ہے جوانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے. فرماتے ہیں فعلین معشر الشباب, تو ہمارے پر یہ فرض ہے اے جوانوں, وہ معشر مسلم اور اے مسلمانوں, ان تمسک جميعا بكتاب الله تبارک و تعالی, کہ ہم مضبوطی سے تھامے رکھیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, تم تمام یعنی سارے کے سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور تفرق میں نہ پڑے. رسی کو تھامے کے رکھنے ہم سب نے, کبھی تفرقہ نہیں ہوگا. جس کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی وہ تفرقہ کے شکار لازمی ہوا. اللہ تعالیٰ کی رسی, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. نصوص الکتاب والسنہ مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. کب تھامے رکھیں گے مضبوطی سے؟ جب صحیح سمجھیں گے. اور کب صحیح سمجھیں گے؟ جب سلف کے فہم کے سمجھ کے مطابق ہم سمجھیں گے. اس لیے سلف صالحین میں کبھی فرق نہیں پڑا, کبھی تفرقہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. یہاں تک کہ کم سن لونڈی سے بھی سوال کیا گیا اس زمانے میں, اس نے یہی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, آسمانوں پر ہے. اسے بھی اختلاف نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ تھام کے رکھے نہیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے. شرط ہے تھامنا مضبوطی سے ہے. مضبوطی سے کیوں؟ کیونکہ اہل فساد ہے نا, یہ شیطانی عقل والے اور یہ فاسد اور کاسد عقل والے جو ہے, گمراہ لوگ جو شبہات پھیلائیں گے, وہ کہیں گے یہ تو تشبیہ لازم آتی ہے, ہم کیسے مانیں؟ یہ تو تفید الظن لا تفید الیقین. اسے چھوڑو یار, یہ بات ہمارے بس کی نہیں ہے. ہم سے وہی پکڑتے جو یقینی ثابت ہو. چھپ یقین کیا ثابت ہے تمہارے یہاں؟ ہر جگہ موجود ہے. جیسے کہ عبدالمبارک رحمۃ اللہ فرمایا ہے کہ یہاں پر یہ تو جہمیوں کو عقیدہ ہے. یہ تو جہم بن صفوان کہتا تھا اور اس کے ہم نوال ہم پیالے کہتے ہیں. اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ تمہارے نزدیک یقین ہے؟ نعوذ باللہ. یعنی تمہارے جو فاسد عقلیں ہیں وہ یقین کا فائدہ دیتی ہیں, اور ہزار سے زیادہ آیات اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں اور کئی سینکڑوں احادیث میں وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمارے پر فرض ہے, ہم سب مسلمانوں پر, خصوصاً پر جو جوان ہیں, جو طلاب علم ہیں, ہم سب پر فرض ہے کہ مضبوطی سے تھامے رکھیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, میں تو تمہارے پاس اسے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر مضبوط استھام رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ, ان اعتصمتم بکتاب اللہ ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب اللہ، میں تمہیں اسے چھپا چھوڑے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر اسے مضبوط سے تھامے رکھو گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ یہ لمبی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت الحج کے تعلق سے صحیح مسلم میں، اور دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد ترکتم علی البیضاء، میں تمہیں سفید میدان پہ چھوڑے جا رہا ہوں، لیلہا کنہارہا، جس کے رات دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا بعد الا ہالک، میرے بعد صرف وہی ہلاک ہوگا جو اس سے منہ موڑے گا یا اس سے چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا۔ اسے احمد نے، ابن ماجہ نے روایت کی ہے، علامہ البادی نے صحیح کہا ہے۔ شیخ صاحب فرمان شیخ ربیع حفظہ اللہ، صحیح بات، اللہ کی قسم جو بھی اس راستے سے منہ موڑے گا اور ہٹ جائے گا وہی ہلاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سفید میدان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور یہ شریعت جو ہے بالکل سفید اور روشن ہے اور کامل ہے تمام معاملات میں، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے تاکہ اسے مکمل کیا جائے۔ لیکن مصیبت تب آتی ہے بہت سے لوگوں پر، بہت سے مسلمانوں پر، جہالت کی وجہ سے، اس شریعت میں یعنی جہالت کی وجہ سے ہی مصیبتیں آتی ہیں، جو اس شریعت سے یعنی صحیح علم نہیں رکھتے، صحیح نہیں جانتے، اور اسے جہالت اور خواہش نفس کی پیروی اور ہوا کی پیروی کرتے ہوئے جو بہت سے مسلمانوں کو مخالفت پر یعنی اجاگر کرتی ہے، جو کچھ اس عظیم شریعت میں آیا ہے، شریعت کی مخالفت یا جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے یا خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، نسأل اللہ ان یثبتنا وإیاکم علی التمسک بکتابہ وبسنۃ نبیہ علیہ الصلاۃ والسلام ویجنبنا وإیاکم الہوى ما ظہر منہ وما بطن، آمین رب العالمین۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، یہ جو مسئلہ ہے فقہی اختلاف کے تعلق سے، جو حنفی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گردن آزاد کرنے کے تعلق سے کہ کوئی بھی گردن چاہے مومن ہو یا کافر ہو تو گردن آزاد کرنے میں کفارے کے لیے، جس کفارے میں گردن آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ گردن کوئی بھی چاہے مومن ہو یا کافر ہو آزاد کرنا جائز ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور جمہور المسلمین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کافر گردن آزاد کرنا کافی نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور چاہے قسم کا کفارہ ہو یا ظہار کا کفارہ ہو یا قتل نفس کا کفارہ ہو، صرف مومن گردن ہی آزاد کرنی چاہیے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی حدیث سے حجت پکڑی ہے اور بطور دلیل اسے پیش کیا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلائل میں سے یعنی یہ جاریہ کی حدیث ہے، قرآن مجید کی آیات بھی ان کے نزدیک یہ دلائل ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے علو اور عرش پر سوی ہونے کے دلائل ہیں۔ اور شیخ صاحب فرماتے ہیں، پچھلے درس میں ہم نے اس کا خلاصہ بیان کیا تھا کہ جو گردن آزاد کرنا ہے اس کو مقید کر دیا گیا ہے ایمان سے، فی قتل کفارۃ الخطا، اگر غلطی سے خطا سے کسی قتل ہو جائے تو جو گردن آزاد کرنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے، اس کے ساتھ مومن کا لفظ بھی ہے کہ مومن گردن ہونی چاہیے آزاد کرنے کے لیے۔ جیسا فرماتے ہیں یہاں پر قتل خطا کے معاملے میں گردن آزاد کرنے کا حکم مومن کا مقید ہے، اور اسی طریقے سے جیسا فرماتے ہیں ایمان یعنی قسم کے کفارے میں، ایمان قسم کے کفارے میں اور ظہار کے کفارے میں جو گردن آزاد کرنا وہ مطلق ہے بغیر ایمان کے قید کے۔ یعنی تو جو جمہور ہیں ان میں سے امام شافعی رحمہ اللہ بھی ہیں، وہ ان مطلق نصوص کو مقید پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان تمام کفارات میں جو گردن ہے وہ مومن ہونی چاہیے، کافر گردن آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ یہ عظیم قاعدہ ہے صرف اس باب میں نہیں بلکہ تمام شریعت کے ابواب میں، کہ جب کوئی نص آ جائے خاص اور عام ہو یا مطلق اور دوسرا مقید ہو اور ان میں کوئی تعارض کا وہم ہو جائے، اختلاف ان میں نظر آ جائے تو عام کو خاص پر محمول کیا جاتا ہے، مطلق و مقید پر. یہ قاعدہ جو ہے جمہور نے اس کی تطبیق دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو مطلق گردن آزاد کرنا ہے اس کو محمول کر دیا ہے مقید گردن آزاد کرنے پر، جو جس کی قید ایمان سے لگا دی گئی ہے. اور اسے حدیث کو بطور حجت اور دلیل بیان کیا ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے سوال کیا این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اس لڑکی نے کہا آسمانوں پر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کون ہوں، تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعتق فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دے وہ مؤمنہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس لڑکی نے اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، علو میں ہے، بلندیوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان رکھا اور اعتراف کیا. اور علماء کے نزدیک اسے ایمان ظاہر کہتے ہیں، جس پر ظاہری احکام قائم کیے جاتے ہیں. اس لیے جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو ہم اس کے ظاہر کو لے کے کہ ہم کہتے ہیں کہ یعنی مسلمان ہے. منافق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ منافقین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، اور مسلمان کے وارث بھی بنتے تھے الی آخری ہی، جبکہ وہ کافروں سے بھی بدتر کافر تھے. جو کافر جو اپنے کفر کو ظاہر کرتے ہیں، یہ منافقین جو ہیں اس سے بھی بدتر جو ہے کافر تھے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہیں، درکات میں ہیں، جو سورۃ النساء 145 میں آیا ہے. جبکہ ان کا ظاہر اسلامی ہے، تو ہم ان سے مسلمانوں کی طرح رویہ رکھتے ہیں، ان کے ظاہر کو دیکھ کے ہم ان کے خلاف قتال نہیں کرتے، نہ ہی ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں، اور نہ ہی وراثت سے ان کو محروم کرتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ وہ وراثت کا مال بھی لیتے ہیں، وارث بھی بنتے ہیں، اور ان کے عورتوں سے وہ شادیاں بھی کرتے ہیں، اور ان کے ظاہر اسلام کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح اور شادی بیاہ ہوتا ہے. تو ہم ظاہر کو دیکھ کے ان سے معاملات طے کرتے ہیں. لیکن جو مرجیہ ہیں، جو کرامیہ ہیں، ان لوگوں نے اس حدیث سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ ایمان جو ہے وہ صرف قول باللسان ہے، زبان کا قول ہے. یعنی اگر کوئی شخص بھی زبان سے کلمہ پڑھ لے، کیونکہ یعنی اس لڑکی نے یہ کہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے، اور گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جبکہ یہاں پہ کوئی عمل نہیں ثابت ہوا، اس لڑکی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہے. اور جو قلبی دل کا ایمان ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے کہ وہ دل سے اس نے مانا ہے یا صرف زبان سے کہا ہے، ہمیں نہیں پتہ. دو سوال ہیں، دو سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب اس پہ دل کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے، اس نے کوئی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، کوئی عمل کیا ہے کہ نہیں، کہ ہم کچھ نہیں جانتے سڑکی کے بارے میں، ہمیں صرف یہ خبر ملی ہے. تو یہ دلیل ہے کہ وہ مومن ہے، ایمان کامل ہے اس کا، صرف اس کی زبان کے قول کی وجہ سے. تو کرامیہ جو ہے یہ نسبت ہے محمد بن سجستان الکرامی کی طرف، جس کا یہ فرقہ معروف ہے، اسی زمانے کا فرقہ جب ابن کلاب وغیرہ کے یہ لوگ موجود تھے، سارے کلابی وغیرہ اسی زمانے کا، یہ اس سے کچھ پہلے، یہ اسی زمانے کے ہیں. اس شخص کا یہ عقیدہ ہے ایمان کے تعلق سے کہ ایمان جو ہے وہ صرف زبان کا قول ہے. وہ یہ قول بعض جہمیوں کا بھی ہے، اس نے بھی یہ جہم صفوان سے لیا ہے. وہ جہم صفوان نے ارجاء کا باطل منہج بھی لے کے آئے ہیں، یہ باطل عقیدہ جو ہے ارجاء کا، اس کی اساس بھی جہم صفوان نے رکھی ہے. یعنی عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا زبان کا قول ہے، یا زبان کا قول دل کی تصدیق ہے، دل سے ماننا ہے، یا دونوں ہے، عمل کا کوئی تعلق ہی نہیں. یہ سب کہتے ہیں ارجاء، تاخیر العمل عن الایمان، یا ایمان کو، عمل کو ایمان سے مؤخر کرنا اور خارج کر دینا، کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ مرجیہ کا اور کرامیہ کا جو ہے یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ گمراہی ہے. یعنی یہ کہنا کہ اس لڑکی کے اس جواب سے ثابت ہو گیا کہ زبان کا قول کافی ہے، یہ مرجیہ کا اور کرامیہ کا عقیدہ ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں وہذا ضلال، یہ گمراہی ہے، کیونکہ ایمان قول و عمل اور اعتقاد ہے جو فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. اور اس پر بہت سارے نصوص ہیں جو دلالت کرتی ہیں اہم قرآن و سنت میں سے, اور اسی پر حسن و جماعت کا عقیدہ قائم ہے. یہی ہم کہتے ہیں اس جارے کی حدیث کے تعلق سے. اور پھر امام شافعی رحمہ اللہ تأکید کرتے ہیں کئی مرتبہ اپنے منہج کی, جس میں وہ سنت کو مضبوط سے تھامے رکھتے ہیں. اور مصنف نے رحمہ اللہ نے امام شافعی کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ انہیں اماموں میں سے ہیں جو یہ ایمان رکھتے کہ اللہ تعالیٰ علو پہ ہیں, بلندیوں پر ہے, کیونکہ اس حدیث کو بطور دلیل پیش کیا ہے اور استدلال پکڑا اس حدیث سے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے علو کے انکار کرنے والے ہوتے وحاشا ذلک لمحتج بھی, تو کبھی بھی اسے دلیل نہ پکڑتے. کہ ممکن نہیں کہ وہ کہیں یہ حدیث ہے یہ ثبوت ہے, یعنی جاریہ کی حدیث کو کفارہ میں تو مان لیا ہے کہ مومن ہونی چاہیے, اور ایمان کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پہ دی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. یعنی کیسے ممکن ہو سکتا ہے امام شافعی حدیث کو صحیح بھی مان لے اور کفارہ مومنہ کے لیے بطور ثبوت بھی پیش کر دے, اور پھر یہ نہ مانے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ یعنی امام ابو عثمان الصابونی نے امام شافعی کے اس قول کو اس باب میں کیوں بیان کیا ہے جبکہ موضوع ہمارا کفارہ کا ہی نہیں؟ موضوع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, صفت العلو صفت الاستواء على العرش کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. اور امام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ اب دلائل کی روشنی کے بعد, قرآن سنت کی دلائل کے بعد, جیسے ان کا طریقہ ہے سلف کے علماء کے اقوال, اب اسی منہج کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سنت کو کیسے سمجھے ان سلف الصالحین نے, اب وہی ثبوت پیش کر رہے ہیں. امام شافعی کا کون سی حدیث یا کون سا قول پیش کیا ہے؟ یہ حدیث وہ کفارہ میں. تو شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ نے امام شافعی کا اس قول کو یہاں پر اس لیے بیان کیا ہے کہ ممکن نہیں کہ امام شافعی حدیث کو آدھا مانے آدھا چھوڑ دیں, جب امام شافعی رحمہ اللہ سے واضح الفاظوں بھی ثابت اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. لیکن اس حدیث میں بھی یہ قاعدہ موجود ہے, جب یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ثابت ہو گئی ہے اور امام شافعی کے نزدیک جیسے کہ جمہور کا منہج ہے اور مذہب ہے کہ کفارہ کے لیے غدر آزاد کرنے کے لیے شرط ہے کہ وہ مومن ہو, تو جو دلائل پیش کی امام شافعی مخالفین کو جو کہتے ہیں حناف وغیرہ جو کہتے ہیں کوئی گردن بھی ہو چاہے کافر ہو تب بھی آزاد کرنا جائز ہے کفارے کے لیے, تو امام شافعی ان کے جواب دیتے ہوئے اس حدیث کو بھی پیش کیا ہے کہ گردن کون سی ہونی چاہیے؟ مومن ہونی چاہیے. اب یہاں پہ لونڈی بھی ہے اور گردن بھی آزاد کی گئی ہے, لیکن یہ گردن جس یہ لونڈی جو ہے کافر یا مومن ہے؟ مومن ہے, کیونکہ آپ سب سے فرمایا اعتقاف ہے نہ مومنہ, ٹھیک ہے نا. اب اس بنیاد پر امام عثمان صبر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ امام شافعی یہ تو مان لے کہ یہ مومنہ ہے اور کفارے کے لیے گردن آزاد کر مومنہ کے لیے یہ ثبوت پیش کیا اس حدیث کو اسی کے لیے, اور یہ کبھی نہ مانتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہو, یہ ممکن نہیں ہے. بلکہ صحیح بات یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں جیسے کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ اور ابن حاتم بھی یہی بات کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں کہ ان کے لیے حق کو بیان کیا جائے, اور اگر وہ نہیں مانتے ان پر حجت قائم کر دی جائے, اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو مان لیتے ثابت کر لیتے ہیں تو بات ٹھیک ہے, اور اگر نہیں کرتے تو ان پر کفر کا حکم لگایا جاتا ہے حجت قائم کرنے کے بعد. یہ امام شافعی کے اس قول کی تائید کرتے ہیں جو ائمہ سنت میں سے ہیں اس باب میں اور دوسرے ابواب میں بھی شریعت کے. یعنی یہ کیوں کہا پھر امام شافعی رحمہ اللہ اہل کلام کے تعلق سے؟ کیونکہ جوتوں سے اور کھجوروں کے پتوں سے مارا جائے, یہی وجہ ہے. کیونکہ نزدیک کیونکہ یہ جو گمراہیاں ہیں وہ نہیں مانتے تھے, کیونکہ ان کے یہاں یہ سفسطات جو ہیں اور یہ صرف باتیں بنانا اور بغیر عقل کی باتیں کرنا جو ہے جس کو اپنے عقل کی باتیں کہتے ہیں یہ صرف سفسطات ہیں, جیسے کہ کوئی بہکی باتیں کرتا ہے, یہ بہکی باتیں ہیں ان کی جو اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی بلندیوں پر ہونے کا انکار کا وجہ بنتی ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ جو ہیں اب یہاں پر ایک اور سند سے اپنے شیخ حاکم ابی عبداللہ نیسابوری جو ہیں ان سے روایت کرتے ہیں اپنی سند سے امام شافعی تک کہ اگر تم مجھے دیکھو کہ میں کوئی قول کہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو فعلم ان عقلی قد ذهب, تو یہ جان لو کہ میرے عقل چلی گئی, میرے عقل نہیں ہے. شاہ صاحب فرماتے یہ تأکید کرتے یہ بات کہ شافعی رحمہ اللہ جو ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اذا صح الحدیث عن صلی اللہ علیہ وسلم فنجب الاخذ به, اگر صحیح حدیث ثابت ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس حدیث پر عمل کرنا واجب ہے. اور اس لیے فرمایا ہے اگر میں نہیں مانتا اس حدیث کو تو یقین جانو کہ میری عقل نہیں ہے, کیونکہ یہ پاگل پن میں سے والعیاذ باللہ. اور یہ حقیقی بات ہے شیخ ربیع حفظہ اللہ کہ جو جان بوجھ کر مخالفت کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تو وہ پاگل ہے, یعنی جہالت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے, یعنی کوئی اسے حدیث نہیں ملی ہے تو اس کے پاس اس کا عذر ہے, جبکہ اگرچہ کبر علماء میں سے کیوں نہ ہو, کیونکہ سنت کا احاطہ کسی نے بھی نہیں کیا ہوا. اور یہاں اور اسی وجہ سے اور یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی, کہ جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو میرا مذہب یہ حدیث ہے. اور اسے امام حاکم نے بیحقی نے روایت کیا ہے امام شافعی کے تعلق سے, جملہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی یہ امام ابو حنیفہ سے بھی ثابت ہے اور امام شافعی سے بھی ثابت ہے, اور امام شافعی کا یہ قول جو ہے امام حاکم نے مستدرک میں اور بیحقی نے بھی روایت کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے. اور یہاں پر شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے احتیاطاً یہ بات کی ہے کہ جب کوئی حدیث انہیں نہ ملے, کیونکہ اگر کوئی حدیث نہیں ملتی اور کچھ حدیث رہ جائیں یا کسی ایسے حدیث کو دیکھیں جس کی سند ضعیف ہے, کیونکہ ضعیف سند الحدیث بطور حجت نہیں بیان کیا جاتا خصوص طور پر حلال و حرام کے معاملے میں, اور معاملہ جو حدیث کی صحت پر موقوف ہوتا ہے, لیکن جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو امام شافعی پر مخالفت نہیں کر سکتے جب وہ حدیث ان کو پہنچ جائے. اگر مخالفت کرتے ہیں تو گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کہتے کہ لوگ یہ گواہی دے دے کہ میری عقل ہی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی عقل ایمان اور سچا ایمان ہو وہ مخالفت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی, اور صرف وہی مخالفت کرتا ہے جو بے عقل پاگل یا بے وقوف ہو والعیاذ باللہ. کیونکہ ایسا شخص جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے, کیونکہ جب وہ صحیح حدیث مخالفت کرتا ہے تو کس چیز کی پیروی کرتا ہے, اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے نا, ہوا کی پیروی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ القصص آیت نمبر 50 میں, ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ, اس سے کون بڑھ کر گمراہ ہے جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کو چھوڑ کر. پھر شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں ہاں یہ بات درست ہے کہ بعض اختلافات موجود ہیں اماموں کے صحت الحدیث کے تعلق سے, لیکن تعمد سے جان بوجھ کے کسی نے بھی کسی حدیث کو نہیں چھوڑا ہے. اور کوئی اگر کوئی شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ ائمہ اسلام میں سے جو معتبرین ہیں امت کے جو علماء ہیں کسی نے بھی جس کے قدم میں صدق اسلام ہے جو معروف علماء ہے کہ وہ جان بوجھ کر مخالفت کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی, تو حقیقت بات یہ ہے کہ اس نے اساءت کی اسلام کی اور مسلمانوں کی, کیونکہ ایسا برا گمان رکھنا جائز نہیں ہے. اور اسی وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک تصنیف کی ہے اسی تعلق سے, اور کتاب کا نام جو ہے رفع المنام عن ائمۃ الاسلام, بلکہ ائمۃ الاعلام ہے شاید یہاں پر, ان ائمۃ الاعلام. اچھا میرے نسخے میں جو ہے اسلام ہے, جس کے نسخے میں اسلام درست کر رہے ہیں, بعض نسخوں میں ائمۃ الاعلام ہے اور اعلام صحیح ہے, شاید یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے, غلطی ہوئی پرنٹنگ میرا خیال ہے, اللہ اعلم, یا شیخ صاحب سب ہو سکتا ہے, لیکن یہ کتاب کا نام ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام, وہ مجموع الفتاوی کا حصہ ہے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا, اور الگ سے اس کو نکال کر مجموع الفتاوی سے اس کو الگ سے کتاب کی شکل میں بھی اس وقت موجود پرنٹڈ ہے, اور الحمدللہ اس کی شرح بھی ہم نے کی ہے الحمدللہ, اور اس کی ویب سائٹ بھی یہ درست موجود ہے الحمدللہ. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ائمہ مسلمین جو ائمہ سلف ہیں جن کے اختلاف ہوا ہے حدیث کے تعلق سے, کس نے عمل کیا کس نے عمل نہیں کیا ہے, اب ان کے عذر پیش کرنے کے لیے کہ کیسے ممکن ہے کہ امام ہو ائمہ سلف صالحین میں سے, امت کے معتبر علماء میں سے ہو اور کوئی حدیث چھوڑ دے جان بوجھ کے, تو ہو نہیں سکتا نا, ممکن نہیں ہے. جس امام نے زندگی ساری حدیث کی دعوت دی, حدیث کی طرف, حدیث کی شرح بھی کی ہے, حدیث کی اہمیت بھی بیان کی ہے, اس پر عمل کرنے کی ترغیب بھی کی ہے, اور یہ بھی کہا ہے اپنے شاگردوں کو اس پر عمل کرنا فرض ہے, اور پھر خود چھوڑ دیں حدیث جان بوجھ کے, ممکن ہے کہ ایسا کرنا؟ ممکن نہیں ہے. تو آخر کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر بعض ائمہ نے بعض احادیث کو چھوڑا ہے؟ اسی موضوع کے تعلق سے شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری تصنیف ہے, چھوٹے سے مختصر تصنیف جس میں انہوں نے 10 سے زیادہ عذر پیش کیے ہیں ان اماموں کے جن اماموں نے بعض احادیث پہ عمل نہیں کیا, صحیح حدیث ہیں لیکن عمل نہیں کیا, چھوڑا ہے. 10 اعذار ہے تقریباً. شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں, اور اس کتاب میں شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہیں ایسے عذر لے کے آئے ہیں اماموں کی ان حدیث کے تعلق سے جن کی انہوں نے مخالفت کی ہیں, تو بعض جو انہوں نے عذر پیش کی ہیں, کہ سب سے پہلے عذر یہ ہے کہ حدیث ان کو پہنچی نہیں ہے, جو حدیث پہنچی نہیں ہے تو پھر عمل کیسے کرتے, مخالفت ہو گئی کہ نہیں؟ ہو گئی ہے. جان بوجھ کے کی ہے؟ نہیں کی ہے, کیونکہ حدیث پہنچی نہیں ہے, تو عذر ہے کہ نہیں؟ تو پہلا عذر یہ ہے. دوسرا ہے کہ حدیث تو پہنچی ہے لیکن صحیح نہیں, ضعیف طریقے سے پہنچتی ہے. اب یہ حدیث جو ان کو پہنچی ہے, جس حدیث پہ عمل نہیں کیا اس امام فلان امام نے, جو طریق تھی, جو سند تھی ضعیف تھی, اب کسی اور امام کو وہ حدیث پہنچی کسی صحیح طریقے سے, صحیح سند سے, اب جس امام کو صحیح سند سے پہنچی ہے عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. اس امام نے عمل کیوں نہیں کیا؟ ضعیف طریقے سے پہنچی ہے, ضعیف سند تھی اس لیے عمل نہیں کیا, تو یہ عذر ہے. او لم يدرك دلالتها على الكتاب الحكم الذي خالفه او شيء من هذا, یا دلالت جو ہے صحیح بھی ہے لیکن دلالت نہیں اس حدیث کی سمجھی کہ اس مسئلے کے لیے یہ حدیث جو ہے دلیل بنتی ہے, اس لیے اس کو چھوڑ دیا ہے. یا اس طریقے سے اور بھی شیخ صاحب فرماتے ہیں, وجاء بحول عشرة اعذار لهم, تقریباً 10 عذر بیان کیے ہیں شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان اماموں کے لیے, اور یہ سب جو ہے اسی حدیث کی بنیاد پر ہے, جتنے بھی اعذار ہیں جو شیخ السلام نے بیان کیے ہیں اسی حدیث کی بنیاد پہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا اجتہد الحاکم فاصاب فله اجران واذا اجتہد فاخطا فله اجر واحد, جب کوئی حاکم کوئی عالم فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو جائے اس کو دگنا اجر ملتا ہے, اور اگر اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرے اس سے خطا ہو جائے, فیصلہ غلط ثابت ہو جائے, تو اسے ایک اجر ملتا ہے, جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اس مجتہد کے لیے جو سچا مجتہد ہے, لیکن جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والا ہے تو صرف وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی ہی کرتا ہے, اسے یعنی گناہ کے سوا کچھ ملتا نہیں, اسے اجر کبھی نہیں ملے گا. جو خواہش نفس کی پیروی کرنے والا, اس کو کیا غلطی پر اس کو اجر ملے گا؟ اس کو کیا, اس کو صرف گمراہی کے سبب خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے گناہ ہی ملے گا. پھر شیخ صاحب فرمائش ربیع حفظہ اللہ, اس لیے ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم یہ تفرقہ کریں ان ائمہ سنت جو امام ہیں سنت کی, جو جو کہ گواہی دی گئی ہے سنت پہ عمل کرنے کی کہ وہ اہل سنت کا امام ہے اور امامت کی گواہی دی گئی ہے دین میں, اور ان خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں کو جو اہل اہواء ہیں, جو جان بوجھ کر تعمد کرتے ہیں مخالفت کتاب اور سنت مخالفت کرتے ہوئے, اور جو ائمہ اعلام ہیں جو راسخون فی العلم ہیں, جو مجتہد ہیں حق پر جو قائم ہیں, یہ جان بوجھ کر مخالفت نہیں کرتے قرآن و سنت کے نصوص کی, اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے. پھر شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں, وہ یہ شخص ہے جس نے سوال کے امام شافعی سے, جیسے کہ مصنف امام ابو عثمان الصمد رحمہ اللہ یعنی جو ہے امام حاکم سے روایت کرتے ہیں اپنی سند سے, اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام شافعی نے ایک حدیث روایت کی ہے, تو سوال کرنے والے سوال کیا, اے ابی عبداللہ کیا آپ حدیث پر عمل بھی کرتے ہیں اسے مانتے ہیں؟ تو امام شافعی فرمایا, کیا تو مجھے کسی بیعت میں یعنی جو یہودیوں یا عبادت گاہ اس میں دیکھتے ہو, یا کنیست یو نصارہ کی عبادت گاہ اس میں مجھے دیکھتے ہو؟ وہ وقیل العکس, یعنی بعض لوگوں نے بیعہ کہا ہے نصارہ کی عبادت گاہ کو اور کنیسا کہا ہے یہود کی عبادت گاہ کو، یعنی یہ دونوں الفاظ موجود ہیں، یعنی غیر مسلموں کافروں کی عبادت گاہ مجھے تم دیکھتے ہو کیا؟ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے، شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ میں جان بوجھ کر مخالفت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کی سنت کی؟ یعنی اگر آپ مجھے دیکھتے میں کسی چرچ میں بیٹھا ہوں یا کسی یہودی کی عبادت گاہ میں بیٹھا ہوں اور کوئی میں ایسی بات کروں، تب تو میں تمہارا عذر پیش کر دیتا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، میں بیٹھا تو کرسچن کی عبادت گاہ میں ہوں، اس لیے حدیث کو چھوڑا ہے، جبکہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں. یعنی جان بوجھ حدیث کون چھوڑتا ہے؟ مسلمان تو نہیں چھوڑ سکتا نا. لیکن جب میں مسلمان ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں جو مسلمانوں کی مساجد میں سے ایک مسجد ہے، اور میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحیح حدیث میرے یہاں یہ ثابت ہو جاتی ہے، پھر تم یہ گمان رکھتے ہو کہ میں اس حدیث کو نہیں اپناتا یا اس پر عمل نہیں کرتا، تو تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے ایسی بات کرنے کی، کیونکہ مسلمان سے تو کبھی ایسا ہو نہیں سکتا، اور تمہارے پاس قرائن بھی موجود ہیں کہ میں مسلمان ہوں. اس لیے یہ کہا گیا تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں کسی کافر کے لباس میں ہوں، مسلمان کی مساجد میں ہوں، اور مسلمان کے لباس میں نے پہنا ہوا ہے، اپنے زیب تن کیا ہوا ہے، اور یہود و نصارہ کا میں نے لباس نہیں پہنا ہوا ہے، اور مسلمان کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز بھی میں نے پڑھی ہے، تم نے دیکھا ہے. یہ تمام قرائن ہیں کہ میں، وہ دلائل ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور میں احترام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی. تو پھر تم نے ایسا سوال کیا کیوں ہے؟ جیسا فرماتے ہیں بہت برا سوال ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے ایسے برے سوال ہوتے ہیں جن کا اجتناب کرنا واجب ہے مسلمانوں پر. تم کیسے شک کر سکتے ہو ایسے امام پر جس کے پاس حدیث پہنچی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم اس سے یہ سوال کرو کہ کیا تم اس حدیث پہ عمل بھی کرتے ہو کہ نہیں، اسے مانتے ہو کہ نہیں؟ یہ بڑے خبیث سوال ہے والعیاذ باللہ. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے جواب دینے میں یعنی شدت اپنائی ہے، سختی اپنائی ہے، اور یہ بے وقوفوں والا سوال ہے کہ، اور اس لیے جواب میں یہی کہا کہ کیا تم مجھے کافری عبادت گاہ میں دیکھتے ہو یا میرے اوپر کوئی کافروں کا لباس دیکھتے ہو؟ تم دیکھتے ہو مسلمانوں کی مسجد میں ہوں اور مسلمانوں تمہارے لباس پہنے ہوئے اور ان کی قبل کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں، یعنی دلائل کہ مسلمان ہوں، دین اسلام سے میں راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں، اور سنت کا بھی، اور اب سنت کا بھی احترام کرتا ہوں. پھر یہاں پر جس نے اس کتاب کی جو تعلیق کی ہے، تحقیق کی ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ اثر ضعیف ہے اس طریق سے، کیونکہ اس نے کیا کہا ہے، حدثت عن الزعفرانی، حدثت کیا ہے، صیغت التمریض ہے، مجھے زعفرانی سے کسی نے کہا ہے. اب کس نے کہا ہے ہم نہیں جانتے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اثر ضعیف ہے، سوال ہے کیونکہ راوی جو ہے یہاں پہ کہتے حدثت عن الزعفرانی، اس میں راوی مبہم ہے، جو اسناد میں اس کا ذکر نہیں ہے جس نے زعفرانی سے روایت کیا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس اثر کی جو سند ہے اس میں راوی ساقط موجود ہی نہیں ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں بات درست نہیں ہے کہ عراقی نے بھی، امام عراقی جو معروف عالم ہے علم حدیث کے، اسے بھی کہا کہ ایسا صیغہ جو ہے ان میں یہ نہیں کہا جاتا اس میں سخت ہو یا کہ راوی موجود ہی نہیں ہے، لیکن اس میں ابہام کہا جاتا ہے کہ حدیث سے مراد کہ کسی نے یہ روایت کیا ہے، لیکن مبہم ہے کس نے کیا ہے پتہ نہیں ہے. کوئی سکتا ہے نا حدیث تو مجھے کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ راوی بیچ میں حال ہے ہی نہیں، مطلب یہ ہے کہ کسی نے روایت تو کیا، ہم جانتے نہیں وہ کون ہے، راوی موجود ہے ساقط نہیں ہے راوی، مطلب یہ ہے. وہ یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ ایک حدیثی فائدہ ہے حدیث کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے بہت اہم ہے، لیکن اس اثر کے اور بھی طرق ہیں جو اس معنی میں موجود ہیں جو اس اثر کے صحیح ہونے کا ثبوت دیتی ہیں. یعنی اس حدیث و زعفرانی تو ایک روایت ہے، امام شافعی سے اس موضوع کے تعلق سے اور بھی طرق موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اثر ان کے طرف جو منسوب ہے صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے. وہ یہ گواہی کون دے رہے، شیخ ربیع حفظہ اللہ. پھر شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اور امام صابونی رحمہ اللہ جو ہیں یہ نصوص یہاں پہ بیان کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے، تاکہ جوانوں کو اور طلاب علم کو یہ سمجھائیں کہ اس باب میں وہ حق پر تھے جس پر ائمہ اسلام قائم ہیں، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے یعنی بہت عظیم عالم سمجھتے ان کا احترام بھی کرتے تھے امام ابو عثمان الصابن رحمہ اللہ، اور ان کی جو قدر منزلت مسلمان میں وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے. یعنی امام ابو عثمان الصابن رحمہ اللہ نے یہ جو اثر یہاں پہ بیان کیے امام شافعی رحمہ اللہ کے، کیوں بیان کیے؟ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ جیل القدر عالم ہیں سلف صالحین میں سے، اور ان کی امامت کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا منہج کیا ہے اس معاملے میں، وہی منہج جو ائمہ اسلام کا منہج ہے، جو سلف صالحین کا منہج ہے، اور اس لیے ان کی بڑی احترام بھی کرتے ہیں، اور بڑا دین اسلام میں اور علماء میں ان کی قدر بھی جانتے ہیں. اتنا کافی آج کے درس میں، اگلے درس میں انشاءاللہ پھر اگلے جمعے سے بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.